بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مربوعا وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. امام نووی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ریاض الصالحین میں مختلف کتب ہیں، ان میں سے کتاب اللباس کی حدیثیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور کتاب اللباس میں حضرت امام نووی رحمہ اللہ تعالی مختلف حدیثیں لا کر مختلف مسائل کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ جس کی طرف آپ نے ہمیں متوجہ فرمایا وہ یہ ہے کہ سفید لباس مستحب ہے، سفید کپڑے پہننا مستحب ہے. اس پر گزشتہ ہفتے کی نشست میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے. اب ایک دوسرا مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ سرخ رنگ کے کپڑے پہننا جائز ہے یا نہیں مردوں کے لیے. اس سلسلے میں ایک حدیث بیان کی ہے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مربوع تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میانہ قد کے تھے. آپ قد میں بہت لمبے بھی نہیں تھے اور بہت ٹھنگنے بھی نہیں تھے، درمیانی قد والے تھے. مگر یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا کہ جب آپ مجمع میں چل رہے ہوتے تھے تو طویل القامت لوگوں میں بھی ممتاز آپ ہی نظر آتے تھے. تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانی قد والے تھے، نہ ایسے لمبے کہ جس کی لمبائی بالکل ظاہر ہو جائے، نہ ایسے ٹھنگنے کہ جس کا ٹھنگنا ہونا بالکل ظاہر ہو جائے. بہت خوبصورت قد و قامت والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ حق تعالی شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق میں بھی اور خلقت میں بھی، صورت میں بھی، سیرت میں بھی سب سے زیادہ خوبصورت بنایا تھا. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے شعر مشہور ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي واجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، مگر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں کتنے انسانوں کو دیکھا ہوگا. اس لیے آگے فرماتے ہیں کہ آپ سے زیادہ جمیل اس روئے زمین پر کسی ماں نے کوئی بچہ ہی نہیں جنا ہے. خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو اللہ تعالی شانہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے. ناک، آنکھیں، کان، سر، پیشانی، سینہ، داڑھی، انگلیاں، کسی جگہ پر عیب نظر نہیں آتا. خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو حق تعالی شانہ نے ہر عیب سے مبرہ پیدا کیا ہے، پاک بنا کر پیدا کیا ہے. جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو ایسا مجھے لگتا ہے کہ انک قد خلقت کما تشاء، کہ اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ جب اللہ آپ کو بنا رہا تھا تو آپ کو پوچھ رہا تھا، روح محمدی سے پوچھ رہا تھا کہ ناک تیری کیسی بناؤ میرے محبوب. یا یوں سمجھو کہ ناکوں کا بازار لگا ہوگا، آنکھوں کا بازار لگا ہوگا، کانوں کا بازار لگا ہوگا. اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہوگا کہ پہلے تو منتخب کر لے، بعد میں دوسروں پہ تقسیم کر دوں گا. ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے آپ کو پوچھ پوچھ کے آپ کو بنایا ہے، اتنا پرفیکشن. تو خلقت اور صورت میں بھی آپ پرفیکٹ، اور اخلاق اور سیرت اور اعمال میں بھی آپ پرفیکٹ. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے. یہ تو ہو گئی خلقت. اور جب سیرت کی بات آتی ہے تو سیرت میں اخلاق اور کردار کو دیکھا جاتا ہے، تقوی کو دیکھا جاتا ہے، علم کو دیکھا جاتا ہے، عمل کو دیکھا جاتا ہے، سخاوت کو دیکھا جاتا ہے، شجاعت کو دیکھا جاتا ہے، بہادری کو دیکھا جاتا ہے. تو جس جس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی وصف کو، کسی خلق کو، کسی خوبی کو بیان فرمایا ہے تو سب سے زیادہ کے لفظ سے ہی بیان فرمایا ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ جود اور سخا والے تھے، سب سے زیادہ جود اور سخاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی. فیرزدق شاعر نے کہا تھا کہ ما قال لا قط الا فی تشہدہ، کہ زندگی میں آپ نے کبھی لا کہا ہی نہیں، نہیں کہا ہی نہیں، سوائے کلمہ شہادت میں، سوائے کلمہ شہادت کے اشہد اللہ الہ، تو وہاں تو کہنا ہی پڑے گا کہ کوئی معبود نہیں ہے. تو فیرزدق نے کہا کہ آپ نے زندگی میں کبھی لا کہا ہی نہیں، لا نہیں، جب بھی کسی نے کچھ مانگا تو دے دیا، جب بھی کسی نے کچھ مانگا تو دے دیا، لا کہا ہی نہیں. ما قال لا قط الا فی تشہدہ ولولا التشہد کانت لاؤہ نعمی. اللہ تعالی شانہ کی توحید اگر بیان نہ کرنی پڑتی تو وہاں بھی آپ نعم ہی فرماتے، لا نہ کہتے. ایک مرتبہ کچھ دیہاتیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیا، نصیرت بالرعب مسیرت شہرین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ وہ چیزیں دی گئی ہیں جو کسی اور کو نہیں دی گئی، مجھ سے پہلے انبیاء میں سے بھی کسی کو نہیں دی گئی. ان میں سے ایک چیز ہے رعب، رعب میرے تصور سے اور میرا نام سن کر دشمن ایک مہینے کی مسافت پر بھی کانپتا ہے. تو دیکھو ایک طرف تو رعب کا یہ عالم اور دوسری طرف اپنوں کے ساتھ ملاطفت کتنی تھی کہ دیہاتی صحابہ نے گھیر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور گھیر کر کے کہنے لگے کہ آپ ہمیں کچھ دیجئے، بخشش دیجئے ہمیں. آپ فرما رہے تھے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں دینا ہی پڑے گا. جماعت تھی ان کی، وہ آگے بڑھتے رہے آپ پیچھے ہٹتے رہے کہ بھئی کچھ نہیں ہے میرے پاس، نہیں آپ کو دینا ہی پڑے گا. اب پیچھے ہٹتے ہٹتے ایک درخت آ گیا پیچھے، تو درخت سے آپ لگ گئے، اب پیچھے ہٹ نہیں سکتے تھے، انہوں نے گھیر لیا آپ کو چاروں طرف سے. اب خرچ کرنے کے لیے سخاوت بھی چاہیے اور بہادری بھی چاہیے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھو یہ دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ ہے، یہ اگر بکریوں سے بھری ہوئی ہوتی اس وقت تو میں سب کچھ تمہیں دے دیتا، اور تم مجھے نہ بخیل پاتے نہ بزدل. ثم لا تجدونی بخیلا ولا جبانا، مگر ہے ہی نہیں میرے پاس کچھ. دریا دل تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت سخی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت جو ہے وہ صرف مادی دولتوں تک محدود نہیں تھی. کسی نے ہزار دے دیے، کسی نے لاکھ دے دیے، کسی نے دس لاکھ دے دیے، یہ تو مادی دولتیں ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روحانی دولتیں کتنی لٹائی اس کا تو اندازہ ہی نہیں. ہر طرف تیرگی تھی نہ تھی روشنی، آپ آئے تو سب کو ملی روشنی. جو اخلاق دنیا کو سکھائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے گزشتہ 1400 سال میں مسلم اور غیر مسلم دونوں برابر کا فائدہ اٹھاتے چلے آ رہے ہیں. یہ جو مغربی ممالک میں ترتیب اور تنظیم جو ہم دیکھتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب المعاشرت کی تعلیم میں سے اقتباس کیا ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لوگوں نے قدر نہیں کی، غیروں نے قدر کر لی. آداب المعاشرت کی بنیاد ہی یہ ہے کہ جہاں کہیں کسی اور کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا پڑے رہن سہن میں تو اس طرح کیا جائے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ بنیاد ہے. تو مغربی ملکوں میں دیکھیے ہر جگہ پر یہی سسٹم ہے کہ ہر کام اس طرح کیا جائے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. بس سٹاپ پر سب لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ریل میں سب لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹکٹ خریدنے کے لیے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ہر جگہ پر اپوائنٹمنٹ سسٹم ہے، جس کو جو وقت دیا جاتا ہے اس کی پابندی کرتا ہے. یہ ادب المعاشرہ تھی، بنیاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے. اسی لیے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ حق غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور باطل مٹنے کے لیے آیا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ حق مٹے اور باطل غالب ہو، یہ نہیں ہو سکتا. جاء الحق وزہق الباطل، یہ حق جو ہے اللہ نے بنایا ہی غالب رہنے کے لیے ہے، یہ حق مٹے گا نہیں کبھی. وقتی طور پر مغلوب ہو جائے، مٹتا نہیں حق، اور باطل کو وقتی غلبہ نصیب ہو جاتا ہے مگر وہ حق کو مٹا نہیں سکتا. باطل ہمیشہ عارضی ہوتا ہے، ٹیمپوریری، اور حق یہ دائمی ہوتا ہے. تو حق تو ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے اور باطل مٹنے کے لیے آیا ہے، مگر پھر بھی اگر یہ نظر آئے دنیا میں کہ حق مٹ رہا ہے اور باطل پروان چڑھ رہا ہے، تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اس لیے ایسا ہو رہا ہے کہ حق والوں نے باطل والوں کے اخلاق اپنا لیے ہیں اور باطل والوں نے حق والوں کے اخلاق اپنا لیے ہیں. تو حق والوں کے اخلاق کی برکت سے وہ اوپر جا رہے ہیں اور باطل والوں کے اخلاق کی وجہ سے حق والے نیچے جا رہے ہیں. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے وہ بھی بہت اعلی، بہت اعلی، سب سے زیادہ. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشجع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر. آج کل ہمارے ذہنوں میں جو ایک پیروں کا تصور ہوتا ہے کہ وہ ایک کمرے ہی میں بیٹھے رہتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے نبوت کے بارے میں، اور اسی طرح ہمارے جو مشائخ گزرے ہیں ان کے بارے میں یہ تصور قائم نہیں کرنا چاہیے. وہ مصلی پہ بھی نظر آتے تھے اور میدانوں میں بھی نظر آتے تھے. ان میں مخدومیت اتنی نہیں تھی جتنی خادمیت تھی. ہمارے جو اکابر ہیں ان میں مخدومیت اتنی نہیں تھی جتنی خادمیت تھی، وہ قوم کے خادم تھے، اس لیے کہ وہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے وارث اور سچے جانشین تھے. انہیں کھا کر اتنی خوشی نہیں ہوتی تھی جتنی کھلا کر، لے کر اتنی خوشی نہیں ہوتی تھی جتنی دے کر، مخدوم بننے میں انہیں اتنا مزہ نہیں آتا تھا جتنے خادم بننے میں. حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے مفتی ہیں، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس فیصلے میں موجود تھے جس میں حضرت کے تقرر کا فیصلہ ہوا. اس وقت حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سرپرست تھے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے اونچے پائے کے مفتی ہوں گے. فقیہ النفس تھے، سب سے پہلے مفتی. تو دارالعلوم دیوبند کے مفتی کوئی چھوٹا اعزاز ہے، اور یہ اس وقت جبکہ مدارس بھی بہت کم تھے. اب تو چلو بھائی مدارس بہت ہو گئے تو کہ یہ بھی فلاں مدرسے کے مفتی ہے، یہ بھی فلاں مدرسے کے مفتی ہے، یہ فلاں مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں، اور اب لوگوں کو چونکہ دین سے اتنا تعلق نہیں رہا تو مدارس میں فرق بھی نہیں سمجھ پاتے کہ یہ دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث ہے اور یہ فلاں مدرسے کا شیخ الحدیث ہے، دونوں میں کچھ فرق ہوگا. خادمیت کوٹ کوٹ کر ایسی بھری ہوئی تھی کہ صبح اٹھتے تھے تو فجر کی نماز کے بعد اپنے معمولات سے فارغ ہو کر مدرسہ جانے سے پہلے جس علاقے میں رہتے تھے دیوبند میں، وہاں کی بوڑھی بیوہ عورتوں کے گھروں میں جاتے تھے اور دروازہ کھٹکھٹاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ آج بازار سے کیا لے آؤں. جس بستی میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے وہاں کی اس قسم کی محتاج اور ضرورت مند عورتوں کو معلوم تھا کہ ابھی آئے گا ہمارے لیے شاپنگ کرنے والا، ان میں سے کئیوں کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ یہ دارالعلوم دیوبند کا مفتی ہے. یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصہ بیان کیا ہے. تو کہا کہ وہ کہتی تھی, وہ غربت کا زمانہ کہ اتنے پیسے لے لو اور آلو لے آنا ہمارے لیے, ایک کلو, آدھا کلو, پاؤ کلو, ٹماٹر لے آنا, پیاز لے آنا, اس گھر میں اس گھر میں اس گھر میں سب کی بات سن لی, سب کے پیسے لے لیے, ذہن میں مستحضر کر لیا, چلے گئے. اب لا رہے ہیں واپس اپنے کرتے میں ڈال کر, اسے یہ چیز دے رہے ہیں, اسے یہ چیز دے رہے ہیں. اس میں کوئی یہ کہتی تھی کہ مولوی جی ایک اور چیز تو میں بھول ہی گئی تھی, ذرا وہ بھی لے آئیے, تو دوبارہ تشریف لے جاتی تھی. اس کو کہتے ہیں میرے بھائیو تواضع. وہ مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجلسوں میں یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ میں کچھ نہیں ہوں, ان کا عمل یہ بتا رہا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور ان کا یہ عمل جو ہمیں یہ بتا رہا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, یہ ببانگ دوہل یہ اعلان کر رہا تھا کہ اللہ کی نظر میں میں سب کچھ ہوں. اس لیے کہ جو اپنے آپ کو مٹاتا ہے اللہ کی نظر میں بڑا ہو جاتا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہادر بھی تھے, ہمارے اکابر بھی بہادر بھی تھے, شجاع تھے, میدان میں اترنے والے لوگ تھے. جب مقابلے کی ضرورت پڑتی تھی تو بڑے بڑے چیلنجوں کے سامنے ڈٹ جانے والے لوگ تھے, کمپرومائز کرنے والے لوگ نہیں تھے. ان کی نظر میں صرف ایک چیز ہوتی تھی, اللہ کی رضا, بس اللہ کی رضا, اللہ کی رضا مجھے کس طرح حاصل ہوگی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر بھی تھے, سب سے بڑے متقی پرہیزگار, سب سے زیادہ علم والے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ہم لوگ سوئے ہوئے تھے, رات کا وقت تھا کہ اچانک مدینہ منورہ کے کنارے پر زور کی آواز آئی اور ہم نے سنی, گھبرا گئی ہم لوگ, اٹھے جلدی جلدی کپڑے وپڑے پہننے لگے, اپنے ہتھیاروں کو سنبھالنے لگے کہ شاید کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہو, کوئی آواز آئی. اور ابھی تو ہم لوگ باہر نکلے ہی تھے, باہر نکلے تھے اور کچھ لوگوں نے پیدل چلنے کا فیصلہ کیا, کچھ لوگوں نے اپنی سواریاں ابھی سنبھالی ہوئی تھی کہ ہم نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کے کنارے سے ایک گھوڑے سوار واپس آ رہا ہے. جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ ہمارے آقا تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آواز سنی باہر تو خادمیت ایسی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ میں صحابہ کو جگاؤں اور ان کو کہوں کہ جا کر کے دیکھو, خود ہی تشریف لے گئے. بہادر اتنے کہ خوف بالکل محسوس نہیں ہوا, تنہا تشریف لے گئے. اور گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر تشریف لے گئے, گھوڑے پر زین بھی نہیں, سیڈل بھی نہیں, بغیر سیڈل کے. یعنی کتنی تیزی سے آپ نے کام کیا ہوگا کہ آواز آئی ہوگی, جلدی سے چادر لپیٹی ہوگی اور جو سامنے گھوڑا نظر آیا اس کے اوپر چھلانگ لگا کر بیٹھ گئے ہوں گے اور سیدھے چلے گئے اور مدینہ منورہ کے ارد گرد کا چکر لگا کر ادھر ابھی تیاری کر رہے اس سے پہلے تو واپس آ گئے. اور فرمایا کہ لم تو راؤ, لم تو راؤ, جاؤ سو جاؤ, فکر کی ضرورت نہیں ہے, میں سب کچھ دیکھ کے آ گیا ہوں. اور معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ جب آپ گھر سے باہر نکلے اور گھوڑا نظر آئے گیا سب سے پہلے جس کے اوپر آپ سوار ہوئے, یہ خوش قسمت گھوڑا جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہوئی, یہ مدینے میں سب سے سست رفتار گھوڑا تھا, سب سے سست رفتار گھوڑا. مالک پریشان تھا اس سے, وہ سامنے آ گئے اس کے اوپر بیٹھ گئے اور پورے مدینہ منورہ کا چکر لگا کے آ گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کے بارے میں اس وقت ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّا وَجَدْنَاهُ لَبَحْرَا، بھئی یہ گھوڑا تو سمندر جیسا چل رہا تھا. تو بخاری شریف کی روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر سوار ہونے کے بعد مدینہ منورہ کا کوئی گھوڑا اس گھوڑے سے ریس میں مقابلہ نہیں کر سکا. کیا کیا بات کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. لفظ بے بس زبان ہے معذور، مجھ سے ذکر حضور کیا ہوگا، الفاظ ہی نہیں ملتے. لفظ بے بس زبان ہے معذور، مجھ سے ذکر حضور کیا ہوگا، نہ کنارہ ہو جس سمندر کا، وہ سمندر عبور کیا ہوگا. اقبال، میں کس منہ سے کروں مدح محمد، اقبال میں کس منہ سے کروں مدح محمد، منہ میرا بہت چھوٹا ہے اور بات بڑی ہے. جس کی خود حق تعالی شانہ تعریف کریں کتنے بڑے ہوں گے. ورفعنا لک ذکرک. تو خیر موضوع یہ دوسرا ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مربوعن سے، مربوعن کہ آپ، یعنی تصور کی دنیا میں اگر ہم جائیں اور سوچیں تو ایسا لگتا ہے کہ کتنا خوبصورت وہ قد ہوگا، ہائٹ کتنی خوبصورت ہوگی، کہ خالق کائنات نے کتنے اندازے سے اس قد کو بنایا ہوگا. اور پھر سر سے لے کر پیر تک اعضا کا جو تناسب ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ جو ہے کشادہ تھا، جسے بہادر آدمی کا ہوتا ہے. داڑھی جو ہے، داڑھی غنی تھی، سینے کے اوپر لٹکتی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں قرات کیا کرتے تھے. اس سے کہ مسائل جاننا تھا کہ خاموش رہتے پڑھتے نہیں. مغرب میں تو تلاوت ہے، عشاء میں بھی تلاوت، فجر میں بھی، ظہر میں آپ کیا کرتے ہیں؟ بالکل خاموش رہتے ہیں یا کچھ پڑھتے ہیں؟ امام کو کیا کرنا چاہیے؟ تو تابعین کے سامنے صحابہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں بھی تلاوت کرتے تھے اور عصر میں بھی تلاوت کرتے تھے. تو تابعین نے پوچھا کہ تم کو کیسے پتا چلا؟ تو استاد صحابی نے کہا کہ جب ہم سائٹ پر صف میں کھڑے ہوتے تھے تو ہمیں نظر آتا تھا کہ آپ کی داڑھی ہل رہی ہے. اب اسی سے اندازہ لگا لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کیسی تھی، کہ صحابی جو نماز میں سائٹ پہ کھڑا ہے اسے نظر آ رہا ہے کہ داڑھی ہل رہی ہے. تو داڑھی لمبی ہوگی تبھی تو نظر آ رہی تھی کہ ہل رہی ہے. اس لیے میرے بھائیو، اپنے چہروں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے مزین کرو. دیکھو ابھی یہ بحث ہو رہی ہے کہ سب سے زیادہ خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور سب سے زیادہ خوبصورت کا یہ معنی نہیں کہ وہاں جتنے لوگ تھے ان میں خوش قسمتی تھے آپ سب سے زیادہ خوبصورت تھے، ناک میں تھوڑی کمی تھی، نہیں ایسا نہیں تھا، کوئی کمی ہی نہیں تھی وہاں، خوبصورتی میں کمی ہی نہیں تھی. جب خوبصورتی میں کمی ہی نہیں تھی اس کا مطلب یہ کہ داڑھی کا سنت طریقے کے مطابق طویل ہونا، ایک مشت ہونا، یہ عین 100% خوبصورتی ہے. اب جو لوگ داڑھی منڈواتے ہیں، جو لوگ داڑھی کٹواتے ہیں، وہ کس نیت سے منڈواتے ہیں، کس نیت سے کٹواتے ہیں؟ اس نیت سے کٹواتے ہیں، اس نیت سے منڈواتے ہیں، یا اس نیت سے کاٹتے ہیں، اس نیت سے منڈتے ہیں کہ داڑھی اگر ہوگی تو خوبصورت، یعنی خوبصورت بننے کے لیے کاٹتے ہیں. تو خوبصورتی کا فیصلہ اللہ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے ہمیں اور آپ. وہاں خوبصورتی میں کوئی کمی ہی نہیں تھی، اور خوبصورتی کا ایک حصہ لمبی داڑھی. اس لیے میرے بھائیو، اپنے چہروں کو اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مزین کرو. مزین کرو. حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ برکت والے نبی کی برکت والی سنت کو اپنے چہرے پہ جگہ دے تو تیرا چہرہ بھی برکت والا ہو جائے گا. شیخ القرا ہیں قاری فتح محمد پانی پتی صاحب رحمت اللہ علیہ. میں نے اپنے استاد محترم حضرت اقدس مولانا محمد یوسف مطالعہ صاحب دامت برکاتہم سے خود سنا کہ شیخ حذیفی نے بھی قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ سے تجوید پڑھی ہے, ان سے مشق کرتی تھی. اس لیے کہ ساکین بقی ہے, بقی میں مدفون ہے قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ. اور حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ خود بہت بڑے قاری تھے, مدرسہ سولتیہ میں ایک جیت قاری تھے اپنے زمانے کے. ان سے استفادہ کیا ہے جب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا تھا. تو مشق کرتے 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 وہیں مکہ مکرمہ میں اتنی مہارت حاصل کر لی تھی کہ جب حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ تلاوت کر رہے ہوتے تھے, استاد بھی تلاوت کر رہے ہوتے تھے, تو جو لوگ باہر سے سنتے تھے وہ فیصلہ نہیں کر پاتے تھے کہ کمرے میں استاد ہے یا شاگرد ہے. تو قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی بہت تعریف سنی تھی. تھانہ بھون جب وہ گئے تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ان کا قرآن سنا, تو گردن نیچی کر کے قرآن سنا بہت غور سے. اور قاری صاحب جب پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے تو پھر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ان کے چہرے کی طرف نظر جما کر دیکھا اور دیکھتے رہے. جب تلاوت سے فارغ ہوئے تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاری صاحب کی تلاوت سنتے سنتے پہلے تو میں نے کانوں سے کام لیا. اس لیے کہ جو ماہر قاری ہوتا ہے اسے منہ کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ کان ہی سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ مخرج کی صحیح ادائیگی ہو رہی. کہا کہ میں نے پہلے تو کانوں سے کام لیا اور جب بہت ہی میں نے درست پایا پڑھنا تو پھر میں نے آنکھوں سے کام لیا, آنکھوں سے دیکھا کہ ہونٹ دانت زبان صحیح صحیح جگہ پہ واقع ہو رہے ہیں یا نہیں ہر چیز. اور پھر حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس جیسا پڑھنے والا نہیں دیکھا. بڑے بزرگ آدمی تھے قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ. تو وہ یہ فرماتے تھے کہ برکت والے نبی کی برکت والی سنت کو اپنے چہرے پہ جگہ دے تیرا چہرہ بھی برکت والا ہو جائے گا. اور چہرہ ہی تو اصل ہے پورے جسم میں, جب یہ برکت والا ہو جائے تو پورا جسم برکت والا اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائیو آپ سبھی حضرات سے میری درخواست ہے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں, اعتکاف میں ہم آئے ہوئے ہیں, آج عزم کر لو کہ بس یہ داڑھی جو ہے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسی تھی ویسی رہے گی. بہت سے لوگ نا واقفیت کی وجہ سے داڑھیوں کو منڈواتے ہیں کٹواتے ہیں, انہیں پتا ہی نہیں کہ داڑھی کی شرعی حد کیا ہے. داڑھی ایک مشت ہونی چاہیے, ایک قبضہ ادھر سے بھی ایک ہو جائے اس کے بعد کاٹو, ادھر سے بھی ایک مشت, ادھر سے بھی ایک مشت. اور یہ جو چہرہ نکالتے ہیں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب چہرہ اپنی اصلی حالت پر ہو, منہ جب بند ہو ایسے, تو اوپر کا جبڑا جو ہے اوپر کا جو یہ چہرہ ہے اور نیچے کا جبڑا جو ہے یہ داڑھی ہے. تو اگر چہرہ صاف کرنا چاہتے ہیں تو بس یہ نیچے کے جبڑے تک جاؤ, اس سے نیچے نہیں. اور یہ واجب ہے, یہ جو حد بیان کی یہ واجب ہے. سنت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا, یہ حکم نہیں ہے کہ فرض ہے واجب ہے سنت ہے, وہ سنت نہیں ہے. سنت کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا ہے, جیسے فجر کی دو رکعت فرض بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے, آپ پڑھتے تھے. مگر حکم اس کا یہ ہے, حکم کہ واجب ہے. جیسے وتر کی نماز واجب, اگر قضا ہو جائے تو سنت معاف ہو جاتی ہے, واجب کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ واجب ہے داڑھی اتنی رکھنا, اسے لوگ سنت سمجھتے ہیں. جو لوگ واجب سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی رکھ لی تو بھی ٹھیک ہے. اور جہاں تک مونچھوں کا تعلق ہے تو اگر کوئی شخص مونچھ رکھنا چاہتا ہے بشرطے کہ ہونٹوں کے اوپر اس کے بال نہ جائیں, یہ جائز ہے؟ ہونٹوں کے اوپر بال نہیں جانا چاہیے, ٹریم کر لینا چاہیے بال یہاں سے. مگر سنت طریقہ یہ ہے مونچھ میں بھی کہ کینچی کے ذریعے, ٹریمر کے ذریعے, استورے سے نہیں, کینچی کے ذریعے, ٹریمر کے ذریعے اتنا ٹریم کرے کہ تھوڑے تھوڑے بال بھی نظر آئے اور چمڑی بھی نظر آنے لگے. یہ سنت ہے, مستحب ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یہ مونچھوں میں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت جو ہے اس میں بھی آپ سب سے اعلیٰ تھے, اور سیرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد کے تھے, اور حضرت برائے ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سرخ جوڑے میں, فی حلتن حمرا, سرخ جوڑا, جوڑا سوٹ, میں نے ریڈ سوٹ میں دیکھا. اور سوٹ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, نیچے لونگی اور اوپر چادر. میں نے سرخ جوڑے میں دیکھا, پر آگے فرماتے ہیں کہ ماں رائی تو شیئن قط و حسن امن ہو, میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت چیز کو نہیں دیکھا. یعنی یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی بھی شخص کو زیادہ خوبصورت نہیں, کوئی دیکھی نہیں, کوئی چیز ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت, چاند سورج کوئی مقابلہ نہیں. حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک رات مجھے ضرورت پڑی, میں گھر سے نکلا تو میدان میں ایک جگہ پر میں نے دیکھا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تشریف فرما ہے, آدھی رات باہر تشریف فرما ہے, میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب میری نظر آسمان کی طرف گئی تو چودہویں رات کا چاند چمک رہا تھا, کہ میں نے چاند کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا, کہ دیکھوں کہ خوبصورت زیادہ کون ہے. تو کہا میرے ضمیر نے فیصلہ کیا کہ میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا مقابلہ یہ چودہویں رات کا چاند کیا کر سکتا ہے. اور اردو کے کسی عاشق شاعر نے کہا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا بھی انصاف ہے, یہ کہنا کہ میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چودہویں رات کے چاند جیسا تھا, یہ انصاف کی بات ہے؟ بے انصافی ہے یہ, اس لیے کہ چاند جو ہے, چاند وہ صاف ستھرا نہیں ہے, اس میں کریٹر ہے, اس میں غبار جیسا نظر آتا ہے, جھائیاں ہیں اس میں, وہ پورا صاف نہیں ہے. اسی لیے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ ہے کہ اذا سر استنار وجہہ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ چمک اٹھتا, کیسے؟ کأنہ قطعۃ قمر, جیسے کہ چاند کا ایک ٹکڑا ہے. تو محدثین نے یہاں اشکال قائم کیا ہے کہ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ آپ کا چہرہ اس طرح چمک اٹھتا جیسے کہ چاند ہے, کہ اس لیے کہ چاند جیسا اگر چہرہ بنا دیا جائے تو اس میں تو جھائیاں ہیں, تو انصاف نہ ہوتا. تو کہا کہ جیسے کہ چاند کا ایک ٹکڑا, اور ٹکڑے سے وہ حصہ مراد ہے جہاں جھائیاں نہیں ہے, کریٹر نہیں ہے. یعنی صحابی کی نظر بھی کہاں پہنچی. تو شاعر کہتا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا بھی انصاف ہے؟ نہیں, انصاف نہیں. کیوں؟ چاند میں ہے جھائیاں اور حضرت کا چہرہ صاف ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مشہور اشعار ہیں, لنا شمس ولل آفا کی شمس و شمسی خیر من شمس السمائی, لنا شمس ولل آفا کی شمس و شمسی خیر من شمس السمائی, فشمس السمائی تتل و باد فجرین و شمسی تتل و باد العشائی. لنا شمسن, ایک ہمارا سورج ہے یہ ہمارے گھر میں جو رہتا ہے, ولیل آفا کے شمسن, ایک سورج آسمانوں کا ہے, دو الگ الگ سورج. یہ میرا سورج جو ہے جو میرے گھر میں رہتا ہے مدینہ منورہ میں رہتا ہے یہ آسمانوں کے سورج سے بدرجہ بہتر ہے. کیوں؟ کہتی ہے کہ فشمس السماء تتلع بعد فجر. یہ جو آسمانوں کا سورج ہے وہ تو کائنات کے روشن ہو جانے کے بعد نکلتا ہے, سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہی روشنی پھیل جاتی ہے, روشنی کے پھیل جانے کے بعد نکلتا ہے. تو روشنی کے آ جانے کے بعد روشنی مزید پیدا کر دیتا ہے. وشمسی تتل او بادل عشائی, اور میرا سورج تو عشاء کی نماز کے بعد جب اندھیرا ہو جاتا ہے اس وقت عالم کو منور کر سکتا ہے. چنانچہ ازواج مطہرات میں سے بعض نے یہ روایت کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تھے, سلام کرتے تھے, مسکراتے تھے, یہ سب سنتیں ہیں. گھر میں جائیں تو اپنی بیوی کو بھی سلام کرنا چاہیے, گھر میں جائیں تو بیوی کے ساتھ مسکرانا چاہیے, یہ سب سنتیں ہیں. تو گھر میں تشریف لاتے تھے, مسکراتے تھے, تو اس مسکراہٹ کی وجہ سے جو روشنی نمودار ہوتی تھی عشاء کی نماز کے بعد, جو روشنی نمودار ہوتی تھی اس کی وجہ سے گری ہوئی سوئی اور نیڈل بھی مجھے زمین پر مل جاتی تھی. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میانہ قد والے تھے, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑے میں دیکھا, میں نے کوئی چیز کبھی بھی آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھی. یہ برائے ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. اس سے امام نووی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات ثابت کی کہ سرخ رنگ کے کپڑے پہننا جائز ہے. اور امام نووی رحمت اللہ علیہ چونکہ شافعی المسلک ہے اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے, امام مالک رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ سرخ کپڑوں کو پہننا مردوں کے لیے جائز ہے. اس لیے یہ حدیث لا کر یہ بتلا دیا کہ اگر مرد سرخ رنگ کے کپڑے پہن لے تو جائز ہے, حرج کوئی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے متبعین جو فقہا ہیں ان کی مختلف روایات ہیں, ان میں سے اکثر اس بات کی طرف گئے ہیں کہ سرخ رنگ کے کپڑے پہننا مردوں کے لیے مکروہ تنزیہی ہے. بعض حضرات نے مکروہ تحریمی بھی کہا ہے اور بعض حضرات نے مستحب بھی کہا ہے. علامہ شامی رحمت اللہ علیہ کا رجحان بھی اسی طرف ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے. اور حضرت قطب ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے الکوکب الدری میں لکھا ہے, ان کی جو تقریر چھپی ہے ترمذی شریف کی الکوکب الدری, اس میں حضرت کا یہ فیصلہ ہے کہ سرخ رنگ کے کپڑے مردوں کے لیے پہننا جائز ہے مگر خلاف تقوی ہے. وہی مکروہ تنزیہ, مباح ہے, جائز ہے مگر خلاف تقوی ہے. اب چاروں ائمہ کے نزدیک جائز ہو گیا. فرق صرف کتنا ہے کہ ان تین حضرات کے یہاں نہ کراہت تحریمی ہے نہ کراہت تنزیہی, اور ہمارے یہاں مکروہ تنزیہی ہے. مکروہ تنزیہ, حضرت مفتی سید احمد پالن پوری صاحب دامت برکاتہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسا سرخ رنگ کا کپڑا پہنا جو سیاہی کی طرف مائل ہے, یعنی جو براؤن ہو جائے, براؤن کلر کا, کوئی حرج نہیں ہے, جائز, کوئی کراہیت نہیں, نہ کراہت تحریمی نہ کراہت تنزیہی. اگر کوئی ایسے سرخ رنگ کا کپڑا پہنے جو لائٹ رنگ کا ہو, ہلکا ہلکا ریڈ جیسا لگے بھی نہیں, پھیکا پھیکا, لائٹ کا مطلب ہے کہ پھیکا, اس میں جاذبیت نہ ہو, اتنا اٹریکشن نہ ہو, اس میں بھی کوئی حرج نہیں, نہ مکروہ تحریمی نہ مکروہ تنزیہی. مگر ریڈ کلر کا پہنتا ہے, ریڈ چمکدار جس میں جاذبیت ہے, جیسے بالعموم عورتیں پہنتی ہیں, تو یہ مکروہ تنزیہی ہے. اور مکروہ تنزیہی ہمارے یہاں دوسرے ائمہ کے یہاں مکروہ تنزیہی نہیں, مکروہ تنزیہ کا مطلب یہ ہے کہ ثواب میں کمی آ جائے گی، ثواب میں کمی آ جائے گی. رہی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ کپڑے کیوں پہنے ہیں جب مکروہ تنزیہ ہے؟ یہ سوال ہے. مگر اس سوال سے پہلے ایک دوسری بات عرض کر دوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور ان کی اتباع کرنے والے فقہا نے جو مکروہ تنزیہی کہا اس کی وجہ کیا ہے جبکہ حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہنے؟ تو بھئی بات یہ ہے بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی تعصب کے سب فقہا اس کو تسلیم کرتے ہیں. خود امام شافعی رحمت اللہ علیہ جلیل القدر ہونے کے باوجود یہ فرماتے ہیں کہ جب فقہ کی بات آتی ہے یعنی حدیثوں کو اور قرآنی آیات کو سمجھ کر ان سے مسائل کا استنباط کرنے کی بات آتی ہے تو ہم سب بچے ہیں، ابو حنیفہ ہمارے باپ ہیں. اس لیے کسی بھی مسئلے میں جب غور کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جتنی حدیثوں پر عمل کیا ہے اتنا کسی نے نہیں کیا ہے. جتنی حدیثیں ہوتی ہیں اس باب میں وہ ساری ان کے سامنے ہوتی ہیں، باقی ائمہ کے سامنے یہ حدیث تھی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ لباس میں دیکھا، بس فیصلہ ہو گیا کہ سرخ لباس پہننا جائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ حدیث بھی تھی اور دوسری بھی تھی. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے سرخ رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، ناگواری کا اظہار فرمایا. اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ سرخ رنگ کے کپڑے پہننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا. تو اس حدیث کو سامنے رکھو تو مکروہ تحریمی ہو جانا چاہیے، حرام ہو جانا چاہیے. اس حدیث کو سامنے رکھو تو جائز ہو جانا چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے دونوں کو ساتھ کیا کہ فی نفس ہی پہننا جائز ہے مگر اچھا نہیں ہے، مکروہ تنزیہ ہی ہے، اسی لیے آپ نے ناپسند کیا کہ یہ کیوں پہن کر آ گئے، آپ کے پاس دوسرے بھی کپڑے ہوں گے اور خود کیوں پہنا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے حرام نہ ہونے کو بتلانے کے لیے خود عمل کرتے تھے. جیسے بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پانی پیا اور بعض روایت میں آتا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بیٹھ کر پانی مت پیو مگر خود کھڑے ہو کر پی رہے ہیں، کھڑے ہو کر پانی مت پیو مگر خود کھڑے ہو کر پی رہے ہیں. تو یہ کھڑے ہو کر کیوں پیا؟ یہ بتلانے کے لیے کہ میں نے جو تمہیں منع کیا تھا کہ کھڑے ہو کر پانی مت پیو، یہ حکم میرا تحریم کے لیے نہیں ہے، یہ حکم میرا تنزیہ کے لیے ہے. مکروہ تنزیہ ہے، اس لیے میں کھڑے ہو کر پی رہا ہوں. دیکھو کہ پینا اگر کوئی کھڑے ہو کر بھی پی لے تو جائز ہے، جواز بتلانے کے لیے. اور نبی جب امت کے سامنے کسی چیز کے جائز ہونے کو بتلانے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے وہ اس کے حق میں مکروہ تنزیہ نہیں بلکہ وہ اس کے حق میں باعث اجر و ثواب ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اس وقت معلم کی حیثیت سے کر رہا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سرخ رنگ کے کپڑے پہنے اس لیے کہ مکروہ تنزیہی ہے، اور پہن کر امت کو بتلایا کہ ان صحابی سے میں نے جو چہرہ پھیر لیا تھا، سلام کا جواب نہیں دیا تھا، وہ حرام ہونے کی وجہ سے نہیں مکروہ تنزیہی ہونے کی وجہ سے، کم درجے کا، ورنہ پہننا جائز ہے، اگر کوئی پہن لے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے آپ نے خود پہنا. دیکھو بھائی اس سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ حدیث کی کتابوں کو بغیر علماء کی صحبت میں کئی سال گزار کر علم حاصل کر کے پڑھنے کی کوشش کرنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا یہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے، دین کو خطرے میں ڈالنا ہے. خود میں ایسے
کم افراد کا مگر تجربہ کر چکا ہوں جنہوں نے خود ہی حدیثوں کا مطالعہ شروع کر دیا ترجمے لے کر, اور انہوں نے حدیث میں جب کنٹرڈکشن دیکھا, تعارض دیکھا, اس کو سولو نہ کر سکے, اور جب سولو نہ کر سکے تو ان کو دین میں شک پیدا ہو گیا, اور دین میں شک پیدا ہو گیا تو مرتد بھی ہو گئے, دین چھوڑ دیا. کہ یہ کیسی شریعت ہے کہ ایک حدیث میں یہ اور ایک حدیث میں یہ, ایک حدیث میں یہ اور ایک حدیث میں یہ. حالانکہ کنٹرڈکشن نہیں ہے, وہ ہماری جہالت کی وجہ سے ہمیں کنٹرڈکشن نظر آتا ہے. ہمیں ہماری ہم جب اس کو سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے. اس کے لیے علم چاہیے, اس کے لیے ماہرین چاہیے. اس لیے ہمارے لیے عافیت کا راستہ یہی ہے کہ ہم اندھے ہیں تو جس کی آنکھیں ہیں اس کی انگلی پکڑ لیں اور انگلی پکڑ کر اس کے پیچھے چلتے رہیں. ہم اندھے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آنکھ والے ہیں, ہم نے ان کی انگلی پکڑ لی ہے, اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اسی انگلی کے ساتھ ہم ان کے ساتھ جنت میں پہنچ جائیں گے. تو بھائی سب سے افضل رنگ جو ہے وہ سفید ہے, اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ سفید رنگ پہنا جائے, مستحب ہے. پھر دوسرا مستحب یہ ہے کہ کسی اس طرح کی مجلس میں جائے تو وہاں سفید رنگ پہن کر جانا, یہ دوسرا مستحب. تو اگر کوئی سفید رنگ کا کپڑا گھر میں پہنتا ہے یہ مستحب, اور اس نیت سے بھی پہنے کہ آج مجھے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے, آج مجھے بیان سننے کے لیے جانا ہے, آج مجھے شادی میں جانا ہے, کسی مجلس میں جاتے ہوئے تو سفید رنگ کا پہنے. مردے کو بھی اسی لیے سفید رنگ کا کپڑا پہنایا جاتا ہے کہ وہ بھی سفید رنگ کا کپڑا پہن کر فرشتوں کی مجلس میں جا رہا ہوتا ہے. تو سفید رنگ کے کپڑے افضل ہے, اس کو پہننے کی کوشش کریں. آج کل جو ہے یہ ایک نوجوانوں میں ٹرینڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس لیے کہ شیطان تو اپوزٹ ڈائریکشن ہی میں لے جاتا ہے نا. سیاہ رنگ کا کپڑا پہننا بھی جائز ہے, بلیک بھی پہننا جائز ہے, اس پر آگے بات آئے گی انشاءاللہ. سیاہ رنگ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہنا, مگر اس وقت جو ہے پریفرنس سیاہ کو دیا جاتا ہے سفید کے اوپر. یہ ذرا تھوڑی فکر کی بات ہے کہ سفید کو کم درجے کا سمجھا جاتا ہے وائٹ کو, اور بلیک کو پریفریبل سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہتر کلر ہے, بہتر رنگ ہے. اب ایک شخص ہے, جیسے میں بھی طالب علمی کے زمانے میں ہمیشہ میل خار کپڑے پہنا کرتا تھا, اس لیے کہ کپڑے خود ہاتھ سے دھوتے تھے پڑھنے کے زمانے میں, تو اگر سفید کپڑے پہنے تو وہ تو روزانہ گندے ہو جائے. تو لائٹ بلو, لائٹ گرین, لائٹ براؤن, براؤن اس طرح کے کپڑے پہنتے تھے. تو اگر کوئی اس مقصد سے پہنے تو کوئی حرج نہیں, دل میں عظمت ہو کہ بھائی کاش کے سفید پہن سکتا لیکن ذرا مشکل ہے. مگر یہ جو ہے کہ نہیں نہیں نہیں, سفید اچھا نہیں, سفید اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں کہ اللہ کو ملنے کے لیے جائیں گے تو سفید پہن کر, اور دنیا میں بھی اللہ کو ملنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو سفید پہن کر جاتے ہیں. سفید پہنا کرو, یہ جو ڈارک رنگ جو ہے وہ اسے پریفر کرنا وائٹ کے اوپر, اور دل میں یہ خیال جمانا کہ یہ وائٹ ٹھیک نہیں ہے. سفید, تو سفید رنگ مستحب. اگر کسی نے سرخ پہن لیا ہلکا بالکل پھیکا تو جائز ہے, اور اگر برائڈ ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے. تو خامخواہ مکروہ تنزیہی کا ارتکاب کر کے ثواب میں ہم کمی کیوں کریں؟ تو صلحہ والا سنت طریقے والا لباس پہننا چاہیے. رہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے واقعات, تو بھائی وہاں تو جواز بتلانے کے لیے بھی ہوتا تھا اور بڑی مشکل سے کپڑے ان کو ملتے تھے. وہاں کوئی چوائس ہوتی ہی نہیں تھی کہ وائٹ پہنوں یا ریڈ پہنوں, تو ریڈ مل گیا تو ریڈ پہن لیا. اس کی اور بھی توجیحات کی ہے علماء نے. اللہ تعالی شان و ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, حدیث کے ساتھ ہمیں اللہ تعلق نصیب فرماوے. مگر بھائی حدیث جو ہے وہ بھی مفید اسی وقت ہوتی ہے جبکہ صحیح طریقے سے سمجھی جائے. تو جن لوگوں نے مدارس میں وقت صرف کیے ہیں 6 سال 8 سال 10 سال, اور پھر انہوں نے حدیثیں پڑھی ہیں اور ان کو کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ ہے, ایسے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھ کر حدیثوں کو سمجھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے. باقی یہ کہ اگر کسی کو ایسا موقع میسر نہیں آتا تو پھر علماء سے مشورہ کر کے کتابیں پڑھنی چاہیے. اس میں ایک بہت ہی اچھی کتاب ہے معارف الحدیث, حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی کی لکھی ہوئی, اسے ہر شخص کو شروع سے آخر تک زندگی میں دو تین مرتبہ پڑھ جانی چاہیے، اس لیے کہ پوری زندگی میں جو ضرورتیں پڑتی ہیں ایک شخص کو سب کچھ اس میں آ گیا ہے. معارف الحدیث اردو میں بھی ہے انگلش میں بھی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. اور معتبر ذرائع سے اگر علماء کرام کی صحبت میں بیٹھ کر حدیثوں کو سمجھ سکیں تو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارے یہاں بھی الحمدللہ جمعہ کا دن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، تو ہر جمعہ کو جمعہ کی نماز کے بعد ریاض الصالحین کا درس ہوتا ہے، اسی نیت سے کہ اس کی برکتیں مجھے بھی نصیب ہو جائے اور اس بہانے سے دوستوں کو بھی حدیث کی برکتیں نصیب ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وسلم.